پانچواں رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا الی امم من قبلک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو آپ سے پہلی امتوں کی طرف. فاخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، تو ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا تو اس قوم پر کچھ سختیاں نازل کی جاتی تھیں، کوئی قحط آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، تاکہ ذرا ان کی غفلت کا پردہ چاک ہو. آدمی جب آرام میں رہتا ہے، اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، تو یہ نقشہ اس کے ذہن میں جم جاتا ہے. تو ذرا جھنجھوڑنے کے لیے کہ بیدار ہو، کچھ جاگے، ہوش میں آئیں، تو شاید گوش حقیقت میں یوش سے ہمارے رسول کی بات توجہ سے سنیں. اس کے لیے وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے. فلولا جاہم باسونا، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری وہ سختیاں آئیں، سبب رہو تو وہ گرگراتے اور عاجزی اختیار کرتے. ولیکن قصد قلوبہم، لیکن ہوتا یہ رہا کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے تھے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا. ان گندگیوں ہی کو وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہی بھلائیاں ہیں، بے حیائیوں کو وہ کلچر کا نام دے دیتے تھے اور وہ ان کی ثقافت بن جاتی تھی. یہ شیطانی ہتھکنڈے ہیں کہ جن کی بنا پر ان سختیوں میں بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. جیسے کہ اپنے اوپر قیاس کیجئے کہ 1971 کا حادثہ کتنا عظیم، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کی آنکھیں کھلی. وہی ہمارے رنگ ڈھنگ ہیں، وہی لیل و نہار ہیں، وہی صبح و شام ہے، وہی ہمارا کردار، وہی ہمارا اخلاق، سرے منہ فرق لاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ شیطان مزین کر دیتا تھا ان کے لیے ان کے اعمال کو. ہمارے ہاں بھی آج جو کچھ ثقافت کے نام پر ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے. فلما نسو ما ذکروا به، تو جب وہ بھلا دیتے تھے وہ چیز کہ جس سے انہیں نصیحت کی جا رہی تھی، نظر انداز کر دیتے تھے، رسولوں کی دعوت پر کان نہیں کرتے تھے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم کھول دیتے تھے ان پر ہر چیز کے دروازے کہ اب کھا لو اور پی لو اور برت لو اور رہ لو. تو ہم اور ان کے لیے رسی دراز کرتے تھے اور نعمتیں دیتے تھے. جیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں دنیاوی اعتبار سے، جو ترقیاں یہاں ہوئی ہیں، اور عام لوگ بھی آج جس میں یار زندگی کے حامل ہو چکے ہیں، یہ اسی کا نقشہ ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ مگن ہو جاتے تھے اس میں جو ہم نے انہیں دیا. اخذناہم بغتتا، تو ہم پکڑ لیتے تھے انہیں اچانک. فاذا هم مبلسون، تو پھر وہ مایوس ہو کر رہ جاتے. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، اس طرح کاٹی جاتی رہی جڑیں اس ان قوموں کی کہ جنہوں نے ظلم کیا. یہ جڑ کاٹ دینا جو ہمارے ہاں محاورہ ہے وہ در حقیقت قرآن سے ماخوذ ہے. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، تو کاٹ ڈالی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کی روش اختیار کی تھی. یہ اگلی صورت میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے قوم نوح و قوم ہود و قوم عاد، یہ سارے قوم ثمود کے واقعات. والحمد للہ رب العالمین، اور کل شکر اور کل ثنا تو اللہ کے لیے ہے ہی جو تمام جہانوں کا مالک اور پالنہار ہے. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اے نبی ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر اللہ تعالی چھین لے جائے تم سے، خلق کر لے تم سے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم، اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ یاتیکم به، تو کون سا وہ معبود ہے اللہ کے سوا جو یہ چیزیں تمہیں دوبارہ دلوا دے گا اور یہ نعمتیں تمہیں عطا کر دے گا. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے اپنی آیات کی تصریف کر رہے ہیں الٹ پھیر کے ساتھ. اور سو وہ جو میر کا ایک مصرع ہے وہ بہت اس مفہوم کو ادا کرتا ہے تصریف الآیات، کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں. تو کس طرح ہم رنگا رنگ پیرائے میں اپنی بات ان کے لیے بیان کر رہے ہیں. ثم هم یفتقون، اس کے باوجود بھی وہ کرنی کترا رہے. قل ارائیتکم اذا اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، ان سے کہیے کہ ذرا دیکھو غور کرو، اگر عذاب اللہ، اللہ کا عذاب تم پر آ دھمکے اچانک یا بالکل ظاہر ہو کر عیاناً تم سامنے سے دیکھو کہ آ رہا ہے عذاب، ہل یہلک الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کی قوم کے؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے اپنے رسول مگر صرف مبشر اور نذیر بنا کر، وہ بشارت دیتے ہیں اہل حق کو جو صراط مستقیم پر آ جائیں، اور خبردار کرتے ہیں اور پیشین گوئیاں سناتے ہیں عذاب کی اہل زیغ کو، تو مبشر اور منذر، فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے ان پر مسلط ہو جائے گا عذاب ان کے فسق اور فجور اور ان کی نافرمانی کے سبب سے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ آیت بھی بہت اہم ہے رسالت کے بعد میں، کہ کسی رسول نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے ہاتھ میں اللہ کے خزانوں کا اختیار ہے۔ قل لا اقول لکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں ہرگز تم سے یہ نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے ہاتھ میں اللہ کے خزانے ہیں، جس کو جو چاہوں دے دوں، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ولا اعلم الغیب، نہیں میں غیب کا جاننے والا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہیں میں نے کبھی یہ کہا اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں تم ہی میں سے ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحا الی، میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ میں خود پیروی کر رہا ہوں اس کی جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے۔ میرا دعویٰ تو صرف رسالت اور نبوت کا ہے، رسالت اور نبوت بنتی ہے وحی پر، جس پر اللہ نے وحی بھیجی وہ نبی ہے، رسول ہے، اور نبی اور رسول خود پابند ہوتا ہے اس وحی کا، سب سے پہلے اسے عمل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم پچھلے مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ امرت ان اکون اول من اسلم، سب سے پہلے اسلام لانے والا تو مجھے حکم ہوا کہ میں بنوں، سب سے پہلے فرما برداری کی روش مجھے اختیار کرنی ہے۔ اخاف ہو رفیع تو ربی عذاب یوم عظیم، اور خود میں بھی اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا۔ وہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے، ان اتبع الا ما یوحا الی، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ قل هل یستوی الاعمى والبصیر، اے نبی ان سے پوچھئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور دیکھنے والے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم فکر سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ وانذر به، اب پھر وہی آ گیا لفظ انذر به، خبردار کیجئے انہیں اس قرآن کے ذریعے سے، حضور کی دعوت کا مرکز و محور، منبع و سرچشمہ، مبنا سب یہ قرآن ہے، انذار قرآن سے، آگے آئے گا تفسیر بھی قرآن سے، تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، واعظ و نصیحت قرآن سے، تزکیہ قرآن کے ذریعے، نفوس کی طہارت جو ہے قرآن کے ذریعے، اس لیے کہ یہ ہے شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو روگ ہے ان کی علاج، ان کی دوا یہ ہے۔ بہرحال اس قرآن مجید کے بارے میں تو کچھ باتیں کل میں عرض کروں گا۔ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، اور خبردار کیجئے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جنہیں کچھ خوف ہے کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقویٰ کی رب سے احتیاط کریں۔ اس لیے کہ اگر آخرت پر ایمان ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ کوئی ہمیں بچانے والا موجود ہے تو پھر تقویٰ کاہے کو کرنا ہے؟ پاگل پن ہے، پھر حماقت ہے، پھر حرام خوری سے آدمی کیوں رکے، اپنے عیش کو کیوں ترک کرے جبکہ اسے پتا ہے کہ کوئی چھڑانے والا ہے؟ تو در حقیقت شفاعت باطلہ کا تصور جو ہے وہ ایمان بالآخرت کی نفی کر دیتا ہے، کہ بظاہر اقرار ہے آخرت کا لیکن اس کی بنا پر انسان کے عمل پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا، وہ ساری حرام خوریاں کرے گا اور کہے گا کہ ہاں آخرت کو میں مانتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ ماننا نہ ماننا برابر ہوتا ہے۔ لعلہم یتقون، تو اس قرآن کے ذریعے سے انہیں خبردار کیجئے اور انہیں متنبع کر دیجئے کہ اللہ کے سوا نہ وہاں کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا، شاید کہ یہ تقویٰ کی روش اختیار کر لیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ارے نبی اپنے سے دور نہ کیجئے ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یہ بھی ایک مضمون ہے بار بار آئے گا، اسے سمجھ لیجئے کہ رسولوں کے باب میں ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ اگرچہ وہ دعوت ہمیشہ دیتے تھے سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات کو، کبھی بھی اللہ کے رسولوں نے عیسائی مشنریز کی طریقے سے کھمکھون نہیں مارا، کہ جو سوسائٹی کے گرے پڑے طبقات ہیں ان میں تبلیغ کر کے, کالی سے قلب کر کے, کچھ گھی کے ڈبے تقسیم کر کے, کچھ دودھ تقسیم کر کے, کچھ ان کے علاج معالجے کی سہولتیں دے کر ان کے نام بدلوا دیے. یہ اصل میں بیک ڈور انٹری ہے, یہ سمکون ہے, پیچھے سے حملہ ہے. سامنے سے یہ ہے کہ ڈٹ کر بات کرو. جو معاشرے کے اونچے طبقات ہیں, اعلیٰ ترین طبقات ہیں, جو سیادت اور قیادت پر فائز ہیں, انہیں دعوت دو. اذهب الى فرعون, جاؤ فرعون کے پاس. حضرت موسیٰ کی دعوت شروع ہوئی فرعون سے. اسی طریقے سے حضور گئے طائف میں تو سرداروں سے ملاقات کی, اسٹریٹ پریچنگ نہیں کی. اسٹریٹ پریچنگ جو ہے گلیوں میں حضور نے مکے میں کی ہے, لیکن وہ کب, جب کہ آپ جو رؤساء ہیں قریش کے ان پر تبلیغ کا حق ادا کر چکے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے قریب آنے والوں میں اولا اکثریت ہوتی ہے غربا کی, فقرا کی, دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ. اب ان کو وہ لوگ جو ہے جو ان کے سردار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بالکل کمی کاری لوگ تمہارے گرد جمع ہو گئے ہیں, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, تم سمجھتے ہو کہ بہت سے لوگ تمہیں مل گئے. ہے کون یہ؟ ہم اراذلنا بادی الرائے. یہ تو صاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو رذیل لوگ ہیں, جو ہمارے کمین لوگ ہیں, وہ تمہارے گرد جمع ہو گئے. پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے لیے کیسے ممکن ہے کہ اس مجلس میں آ کر بیٹھے جہاں ہمارے غلام بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے گھٹیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا انہیں ہٹائیے تو پھر ہم آئیں گے آپ سے بات کریں گے. اب اس میں حکمت تبلیغ کے اعتبار سے کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ خیال آئے کہ چلیے دعوت و تبلیغ کے لیے اگر یہ بھی کرنا پڑے کہ یہ تو اپنے ہی ہیں نا, انہیں ذرا اگر اپنے سے دور بھی کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں, اگر یہ لوگ شاید کہ سنیں اور ان کے دل میں بات اتر جائے تو اس سے بھی روکا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کیجیے. ولا تقرب الذین, اور مت دور کیجیے اپنے سے ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام. یریدون وجہہ, وہ اسی کی رضا کے طالب ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء, حسابک علیہم من شیء, نہ آپ کے ذمے ہے ان کے حساب میں سے کچھ اور نہ ان کے ذمے ہے آپ کے حساب میں سے کچھ. وتقرضہم, تو اگر تم اسے اپنے سے دور کر دو گے ان لوگوں کو, اگر دور پھینک دو گے, فتکون من الظالمین, تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. بکزانے کا فتننا بعضہم لبعضین, اسی طرح ہم بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے رہے. ان رئیسوں کے لیے اور سرداروں کے لیے آزمائش بن گئے ہیں یہ بلال اور یہ خباب بن العرب اور یہ ابو فقیح اور یہ عمار ابن یاسر, یہ لوگ جو ہے جن کو نظر, اور خباب بن العرب, یہ لوگ جو ہے جو معاشرے کے اس وقت کے اعتبار سے تو گویا کہ نچلے طبقات سے تعلق رکھتے تھے, گویا کہ اب یہ آزمائش بن گئے ان کے لیے کہ ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھے, ان کے وہ اپنے برابر کیسے تسلیم کر لیں. بکزانے کا فتن نہ باز, اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے. لے یقولو, تاکہ وہ کہیں, احاؤ لائے من اللہ علیہم من بیننا, کیا یہ ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے چن لیا ہے اور احسان فرمایا ہے ان پر ہمارے ماں بہن, ہمیں چھوڑ کر انہیں چنا اللہ نے. اب گویا کہ وہی ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے, بڑا حجاب بن گئے ہیں ان کے تکبر و غرور کی وجہ سے. علیہ اللہ بعالم بالشاکرین, تو کیا اللہ خوب واقف نہیں ہے اپنے شکر گزار بندوں کے؟ کیا اللہ جانتا نہیں کہ بلال کے سینے میں جو دل ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ خباب بن الارض چاہے پیشے کے اعتبار سے لوہار ہے لیکن اس کے دل میں جو محبت ہے اللہ کے اس کے رسول کی, کیا اللہ اسے واقف نہیں ہے؟ اللہ تو تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم, حدیث ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. تو اللہ تعالیٰ کے پیمانے اور ہیں, تمہارے پیمانے اور ہیں. الیس اللہ بعالم بالشاکرین, کیا اللہ خوب واقف نہیں ہے اپنے شکر گزار بندوں سے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اب دیکھیے برعکس تعلیم دی جا رہی ہے حضور کو, بجائے انہیں اپنے سے دور کرنے کے آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اور اے نبی, جب آپ کے پاس آئے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی آیات پر, چاہے وہ فقراء میں سے ہیں, غلاموں میں سے ہیں, درویش ہیں, چاہے وہ بالکل دنیا میں اراذلنا بادی الرائے ہیں اس معاشرے میں, لیکن آپ کی نبی کیا ہونی چاہیے؟ فقل سلام علیکم, آپ ان کا استقبال کیا کیجئے سلام کے ساتھ, کہا کیجئے تم پر سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے, لازم کر لی ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالت, کہ تم میں سے جو کوئی بھی کبھی کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا نادانی میں, لا علمی میں, یا جذبات کی رو میں بہ کر تم بتاب اب ان باد ہی، پھر وہ توبہ کرے گا اس کے بعد، وہ اسلحہ اور اصلاح کر لے گا، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یعنی ان کو بشارتیں دیجیے، ان کی ہمت بڑھائیے، ان کو شاباش دیجیے، ان کا حوصلہ بڑھائیے کہ اگر خطا بھی ہو جائے تو فکر نہ کرو، توبہ کرو. اللہ تعالیٰ اس ایمان کی بدولت سے جو تم لے آئے ہو، جو تمہارے دلوں کو منور کیے ہوئے ہیں، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ مجرموں کا راستہ بھی واضح ہو جائے، یعنی معلوم ہو جائے کہ کون سے راستے ہیں کجی کے، کون سے راستے ہیں جن پر مجرم چلتے ہیں، کیا طور و اطوار ہیں ان اللہ کے باغیوں کے کہ وہ ان انسانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کا استہزاء کرتے ہیں، اور اے نبی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے سے دور کیجئے تاکہ ہم آپ سے قریب ہو سکیں. یہ بھی اصل میں ان کی چال ہے، اجنڈا ہے، کے سوا کچھ نہیں. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے، مجھے تو منع کر دیا گیا ہے اس سے کہ میں بندگی کروں یا پوجوں ان کو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے. قل لا تبع احواکم، کہہ دیجئے صاف صاف میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. قد ضللت اذن، پھر تو میں خود بھی گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا من المهتدین، اور پھر میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا. قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں، ایک روشن چیز ہے جو میرے پاس آئی ہے، میرا موقف اس پر قائم ہے. وکذبتم، تم نہیں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، مجھ پر تو وہی نازل ہوئی ہے، میں تو اسے جھٹلا نہیں سکتا، میرا تو وہ تجربہ ہے، اٹس مائی ایکسپیرینس، میرے تو سامنے مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے، لہذا میں تو نہیں جھٹلاؤں گا، اور میرے لیے اب ممکن نہیں ہے کہ میں کسی اور کو پوچھ سکوں اور کسی اور کے نقش قدم کی پیروی کر سکوں. تم نے اسے جھٹلا دیا. ماں اندی مت ما تستعجلون به، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. وہ جلدی کاہے کی مچاتے تھے؟ لے آؤ عذاب، 10 برس ہو گئے، کان پک گئے ہمارے سن سن کر عذاب کی دھمکیاں، لے آؤ عذاب، گرا دو ہم پر آسمان. وہ جب جھلا کر یہ کہتے تھے تو حضور سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں ہوتا دوسرے مقامات پر آیا تو کبھی کا میں قصہ چکا چکا ہوتا تمہارا. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ کب تک تمہیں ڈھیل دیتا ہے، کب تک تمہیں مہلت دیتا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ماں اندی ماں تستعجلون به، جس چیز سے تم جلدی مچا رہے ہیں وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلے کا آخری اختیار سوائے اللہ کے کسی کے ہاتھ میں نہیں. یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق بیان کرتا ہے اپنی کتابوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے حق کو کھول دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، اور پھر وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والا، قیامت کے دن آخری فیصلے بھی وہی کرے گا. قل لو ان عندی، آ ہی گیا یہ معاملہ جو میں عرض کر رہا تھا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی وبینکم، تو کبھی کا قصہ چک چکا ہوتا میرے اور تمہارے مابین، میں تو فیصلہ کر چکا ہوتا کہ 10 برس کی ڈھیل میں نہ دیتا، میرے ساتھی بےتاب ہو چکے ہیں، انہیں تم نے جس طرح ستایا ہے میری آنکھوں کے سامنے، جس طرح انہیں دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر تم نے لٹایا ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کبھی کا عذاب لا چکا ہوتا، میرے تو اختیار میں نہیں. یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ وہ کب تک تمہیں ڈھیل دیتا ہے اور کب تمہاری وہ رسی جو ہے کب تک دراز کرتا ہے اور کب وہ اس کی مہلت آخری آ جائے گی. قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضى الامر بینی وبینکم، طے ہو چکا ہوتا معاملہ، جھگڑا جو ہے چک چکا ہوتا میرے اور تمہارے مابین. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. وعندہ مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہے غیب کی کل کنجیاں، کل غیب وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. لا یعلمها الا هو، نہیں جانتا اس کو کوئی بھی اس کے سوا. ویعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے جو کچھ کے تری میں ہے اور جو کچھ کے خشکی میں ہے. فما تسقط من ورقة الا يعلمها، اور نہیں گرتا کسی درخت سے کوئی ایک پتہ تک مگر وہ اس کو جانتا ہے. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب، اور نہ کوئی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جو زمین کے اندر گھس چکا ہے بیج کی شکل میں، وہ بھی اس کے علم میں ہے. ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خوش چیز ہے. الا فی کتاب مبین, مگر یہ کہ ایک کھلی کتاب کے اندر موجود ہے. اس کھلی کتاب سے مراد اللہ کا علم ہے, علم قدیم. ہر شے اس کے علم میں ہے, کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, وہی ہے جو رات کو تمہیں قبض کر لیتا ہے. یہاں نوٹ کیجئے, يَتَوَفَّاكُمْ, یہ موت پر نہیں اطلاق ہو رہا ہے, اس کا رات کے وقت قبض کر لیتا ہے. میں نے بیان کیا تھا کہ تین لیولز ہیں جس پر توفع کا اطلاق ہوتا ہے. نیند پر, اس لیے کہ شعور اللہ سے جاتا ہے, قبض کر لیتا ہے. پھر موت پر, کہ جسم یہی رہ گیا لیکن جان چلی گئی. اور آخری شے جو ہے, جسم اور جان سمیت اللہ نے قبضے میں لے لیا, وہ حضرت مسیح کا معاملہ ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, اور وہی ہے جو تمہیں, تم پر موت طاری کر دیتا ہے, یا تمہیں قبض کر لیتا ہے رات کے وقت. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ, پھر وہ دن میں تمہیں اٹھاتا ہے. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى, تاکہ پوری کر دی جائے وہ وقت, وہ معین مدت, وہ جس کا ذکر شروع میں آیا تھا کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے, اور پھر قضا اجلن, پھر ایک اجل معین کر دی. تو رات کو تمہیں قبض کر لیتا ہے, پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے صبح کو, تاکہ وہ مدت معین جو ہے وہ پوری ہو جائے. ثم الیہ مرجعکم, پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. وہ القاہر فوق عبادہ, اور وہ قاہر ہے, چھایا ہوا ہے, قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر. ویرسل علیکم حفظہ, اور وہ تم پر اپنے طرف سے نگران بھیجتا ہے. یہ نگران کون ہے؟ وہ فرشتے کرام کاتبین, کہ جو ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب حفیظ, جو بھی زبان سے لفظ نکلتا ہے اس کو لکھنے والے موجود ہیں. تو یہ حفظہ ہے وہ فرشتے, جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نگرانی پر معمور فرمایا ہے. حتی اذا جا احدکم الموت, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آن پہنچتی ہے. توفت ہو رسولنا, اب یہاں توفی کا اطلاق جو ہے موت پر ہو رہا ہے. تو وفات دیتے ہیں انہیں ہمارے رسول, ہمارے ایسی یعنی فرشتے. وہم لا یفرطون, اور وہ ہرگز کوئی کمی نہیں کرتے, کوئی کوتاہی نہیں کرتے, جو حکم ہوتا ہے پورا کرتے. تم مردو اللہ مولاہم الحق, پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف, جو ان کا مولا ہے, جو ان کا مالک ہے, سچا مالک. الا لہ الحکم, آگاہ ہو جاؤ, حکم اسی کا ہے, فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے. وہو اسرع الحاسبین, اور وہ تمام حساب چکانے والوں میں سب سے تیز ہے حساب چکانے میں, اسے حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر, ان سے پوچھئے نبی, کون تمہیں نجات دیتا ہے بحر و بر کی تاریکیوں میں, جب تم بھٹک رہے ہوتے ہیں, جب تم سمندر میں ہوتے اور موجیں آ رہی ہوتی ہیں, کس کو پکارتے ہو؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ, اس کو پکارتے ہو تم گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ ہی خفیہ, دل ہی دل کے اندر, ہے اللہ اگر تم نے یہاں سے بچا لیا تو پھر میں ایسا ہو جاؤں گا اور ایسا ہو جاؤں گا اور پھر یہ کروں گا. اندر ہی اندر ہر شخص کو تجربہ ہے اس کا, کہ جب جان پر جیتتی ہے اور بنتی ہے تو پھر انسان اندر ہی اندر اللہ سے تضرع وخفیہ, گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طریقے پر اللہ کو پکارتا ہے. لئن انجانا من ہذہ, پروردگار اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی, لنکونن من الشاکرین, پھر تو ہم لازمن ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندوں میں سے. قل اللہ ینجیکم, کہیے کہ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے, منہا اس سے, و من کل کرب, اور ہر تکلیف سے. ثم انتم تشرکون, اور پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا, یہ آیت بھی بہت اہم ہے اور بہت لرزا دینے والی آیت ہے. قل هو القادر, کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ قادر ہے, على ان يبعث عليكم عذابا, کہ بھیج دے وہ تم پر کوئی عذاب, من فوقكم, تمہارے اوپر سے, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے, او یلبسکم شیعاً, یا تمہیں طبقوں میں, گروہوں میں, قومیتوں میں تقسیم کر دے. ویذیق بعضکم بعض بعض, اور پھر ایک کی قوت کا مزہ چکھائے دوسرے کو. یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب بھیجنے کا کوئی ایک ہی راستہ نہیں ہے. کبھی آسمان سے طوفان نازل ہو سکتا ہے, کوئی سائیکلون آ سکتا ہے, ہری کین آ سکتا ہے. ذرا سی افواہ اڑی تھی تو کیا بیتی تھی آپ لوگوں پر, وہ آ سکتا ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ اوپر سے نہ بھیجے زمین سے زلزلہ آ سکتا ہے، زمین کے اندر سے کوئی دراڑ پڑ سکتی ہے اور اس سے پوری پوری بستیاں جو ہے غرق ہو سکتی ہیں، ڈوب جاتی ہے اور زمین برابر ہو جاتی ہے. اور اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تمہیں تقسیم کر دے گا گروہوں میں اور جماعتوں میں اور ایک دوسرے سے ٹکرا دے گا. اس ٹکراؤ کا نقشہ آپ مشرقی پاکستان میں دیکھ چکے ہیں، مسلمان نے مسلمان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، وہ جو کچھ سکھوں نے مشرقی پنجاب میں کیا تھا وہ مان پڑ گیا ہے اس طرز عمل کے سامنے کے جو مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا ہوا. اور خدا نہ خواستہ جو ہمارے لکھن ہیں جدھر ہم جا رہے ہیں کہ کوئی ابھی حالات بہتری کے نظر نہیں آتے، کوئی آسان نہیں، کوئی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بین ہی وہ نقشہ یہاں دہرایا جائے گا جہاں قومیتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹکراؤ ہے. جب ہوگا تو ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پٹا لکھوا کر نہیں آئے، اگر وہاں ہو سکتا تھا تو یہاں بھی ہو سکتا. اور یہاں تو پھر کئی قومیتیں ہیں، یہاں من پیس نہیں رہے گا ملک، یہ تو کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن اس سے بچنے کی شکل کیا ہے؟ اب یہ تو بہرحال ایک علیحدہ موضوع ہے اس وقت میرے اس ترجمۃ القرآن سے متعلق نہیں. بہرحال یہ تین قسمیں ہیں اللہ کے عذاب کی، کہ اللہ قادر ہے اس پر کہ عذاب بھیج دے اوپر سے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا تمہیں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر کے شیعہ عن طبقات میں تقسیم کر دے، گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے اور ایک دوسرے کی قوت کا مزہ ایک دوسرے کو چکھائے، ایک دوسرے کو دست و گریبان کر دے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے اے نبی ہم کیسے اپنی آیات کی تصریف فرما رہے ہیں، کس طرح ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، رخ بدل بدل کر، اسلوب بدل بدل کر، تاکہ لعلہم یفقہون شاید سے یہ سمجھ جائیں. وکذب بہ قومک وہو الحق، اور اے نبی آپ کی قوم اس کو جھٹلا چکی ہے حالانکہ یہ حق ہے. قل لست علیکم بوکیل، کہہ دیجیے میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں، تم پر نگران نہیں ہوں. لکل نبع مستقر، ہر خبر اور ہر اہم کام کے لیے ایک وقت معین ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے حکمت خداوندی میں. فسوف تعلمون، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم جان لو. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو لوگوں کو انہیں کہ جو ہماری آیات میں نیل میخ نکال رہے ہیں، خوف کہتے ہیں پانی میں ڈبکی لگا کر کہیں سے کہیں نکل جانا، یہ خوف. غارہ یغور غورن، یہ ہے کہیں خشکی کے اندر اتر جانا. اور خاضہ یخوض و قوزن، پانی میں ڈبکی لگا کر کہیں سے کہیں نکل جانا. تو وہ جو مشرکین تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، اچھا اب یہ آئے کتنی ہے، اب اس کو وہ بگاڑ رہے ہیں، لفظی ترمیمیں کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، یہ ہے ان کا خوف. یہ دارایت الذین یقودون فی آیاتنا، جب تم دیکھو ان کو کہ جو ہماری آیات میں نیم میخ نکال رہے ہوں، فاعرض عنہم، تو ان سے کنارہ کشی کرو. حتی یقودوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور خوشگپی میں مصروف ہو جائے تو واپس آ سکتے ہو. لیکن یہ ہے کہ جب آیات اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تب تم اگر وہاں بیٹھو گے تو تمہاری حمیت دینی مجروح ہوگی، اور پھر ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے کہ وہ حمیت و غیرت دینی بالکل مر جائے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کہیں شیطان تمہیں بھلا دے، یاد نہ رہے اللہ کی یہ ہدایت، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جب یاد آ جائے تو پھر ان ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو، فوراً وہاں سے کنارہ کشی اختیار کرو اور عہد بھی کر لو. یہ ہم نے کل ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں پڑھا تھا کہ یہ اس کا حوالہ دیا گیا تھا اسی آیت کا، کہ یہ بات تمہیں پہلے کہی جا چکی ہے، وہ میں آپ کو پھر سنا دیتا ہوں. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اللہ نازل کر چکا ہے تم پر کتاب میں، اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں مصروف ہو جائے. تو یہ اس کی طرف اشارہ تھا جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ سورت جو ہے مکی ہے، تو مکی صورت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حکم پہلے آیا تھا، دوہرا کر پھر مدنی صورت میں سورہ نساء میں آیا. فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ،
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. اور نہیں ہے یہ ہم نے کل ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں پڑھا تھا کہ یہ اس کا حوالہ دیا گیا تھا اسی آیت کا کہ یہ بات تمہیں پہلے کہی جا چکی ہے, تو میں آپ کو پھر سنا دیتا ہوں. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور اللہ نازل کر چکا ہے تم پر کتاب میں, اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا, کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, تو مت بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں مصروف ہو جائے. تو یہ اس کی طرف اشارہ تھا جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہ صورت جو ہے مکی ہے, تو مکی صورت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حکم پہلے آیا تھا, دوہرا کر پھر مدنی صورت میں سورہ نساء میں آیا ہے. فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, اور نہیں ہے متقیوں کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی, ولكن ذکر لعلهم يتقون, بلکہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے, ذکر ہے تاکہ شاید کہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کرے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, اور چھوڑ دیجئے, قطع تعلق کیجئے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا, ان کو سوائے کھیل کود اور کام نہیں, اور دین کے بارے میں بھی ہنسی ٹھٹے ہی میں اس کو اڑاتے ہیں. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا, وہ دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم, اب انہیں اپنی اصل منزل جو ہے اس کا ہوش نہیں رہا. وَرَبُّهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ, اب دیکھیے آ گیا ذکر بِهِ, نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے, تذکیر فرمائیے, یاد دہانی کرائیے اس قرآن کے ذریعے. اَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ, مبادہ کہ کوئی جان گرفتار ہو جائے اپنے کرتوتوں کے ہاتھوں, لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ, نہیں ہوگی اس کے لیے نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ, اور اگر وہ بدلے میں دینا چاہے گا, کل کا کل فدیہ جو بھی ممکن ہے, لا یوخذ منہا, وہ قبول نہیں کیا جائے گا اس سے. اُولَئِكَ الَّذِينَ اُبْتِلُوا بِمَا كَسَبُوا, یہ وہ لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کے پھندے میں, یہ ان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. ذَلِكَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ, یہ تیرے اپنے ہاتھ کا بھیجا ہوا ہے. اُبْتِلُوا بِمَا كَسَبُوا, وہ گرفتار ہو چکے ہیں, وہ اس جال میں پھنس چکے ہیں جو خود انہوں نے بنا ہے, یہ ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ, ان کے لیے پینے کے لیے ہے کھولتا ہوا پانی. وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ, اور دردناک عذاب ہے اس کفر کے پاداش میں جو وہ کرتے رہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين صدق الله العظيم. اے نبی ان سے کہیے کیا ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی ضرر, اور ہم الٹے کر دیے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل اس کے بعد کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی. اس شخص کے مانند جس کو شیاطین نے مست کے ذریعے سے بہکا دیا ہو, بھٹکا دیا ہو اور وہ زمین میں حیران و پریشان ہو. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدیٰ اہتدا, اس کے کچھ ساتھی ہو جو اسے پکار رہے ہوں ہدایت کی طرف کہ آؤ ہماری طرف. قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ, اے نبی کہہ دیجئے کہ ہدایت تو بس اللہ ہی کی ہدایت ہے اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے. وامرنا لنسلم لرب العالمین, کہ ہم اطاعت قبول کریں, سر تسلیم خم کر دیں تمام جہانوں کے رب کے سامنے. اس میں تشبیہ و تمثیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اپنی قوم کو, اپنے قبیلے کے لوگوں کو, لیکن کچھ ایسی کیفیت تھی کہ جیسے انہیں شیاطین نے انہیں بالکل بہکا دیا ہے, پاگل بنا دیا. وہ حضور کی بات سمجھ ہی نہیں رہی, حضور کی بات ان کے پلے پڑ ہی نہیں رہی. تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے کسی ویرانے میں کوئی قافلہ جا رہا ہو اور کوئی شخص جو ہے اسے کسی طرح کوئی جن کے زیر اثر اس کا جو دماغی توازن ہے وہ بگڑ جائے اور پھر وہ بھٹک جائے قافلے سے کہیں علیحدہ ہو کر, اور اگرچہ اسے اس کے ساتھی آوازیں دے رہے ہوں لیکن یہ کہ وہ ان کی آوازوں کو نہ سمجھ پا رہا ہو. وان اقیم الصلاۃ واتقوہ, اور یہ کہ قائم کرو نماز اور تقوی اختیار کرو اللہ کا. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور وہی ہے کہ جس کی طرف تمہیں جمع کیا جانا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, اور وہی ہے کہ جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ, اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا. یعنی یہ کہ جب قیامت کے بعد یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو پھر اسے اثر نو جو شکل بھی اللہ دینا چاہے گا اس کے لیے اس کا ایک کلمہ کن کافی ہوگا. قوله الحق, اس کا فرما دینا ہی قطعی ہے, حق ہے, فیصلہ کن ہے, اس کے لیے کوئی اور مشقت نہیں ہے, کوئی محنت نہیں ہے. محض اس کا کلمہ کن جو ہے وہ جو چاہے اس کے ذریعے سے وجود میں لا سکتا ہے. قوله الحق, اس کے یہ معنی بھی ہوگی کہ اس کا قول سچا ہے, جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ حق ہے, اور یہ معنی بھی ہے کہ قطعی ہے, یقینی ہے, اس کا صرف کہہ دینا ہی کافی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ, اور بادشاہی اسی کے لیے. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ, وہ جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا, حاضر کا بھی اور اس کا بھی کہ جو چھپا ہوا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَدِيرُ, اور وہ کمال حکمت والا ہے, ہر شے سے باخبر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا, اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے والد آزر سے. یہاں ذرا توجہ کیجئے کہ آزر کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے, خاص طور پر اہل تشیع نے, کہ وہ حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اس نسلی کا جو تعلق ہے اس کو زیادہ نمایاں کرنا چاہتے, ان کا پورا جو مذہب کا تانا بانا ہے وہ نسل ہی کی بنیاد پر قائم ہے, تو وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد مشرک تھے یا کافر تھے. لہذا آزر کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے کہ وہ چچا تھا, باپ نہیں تھا, اور انہیں کچھ تھوڑی سی تائید مل گئی ہے تورات سے, اس لیے کہ تورات میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام صالح آیا, تو اس کو انہوں نے دلیل بنایا. میرے نزدیک یہ قرآن مجید کی طرف سے تورات کی بھی تصحیح ہے اور ایسے تمام باطل خیالات کی بھی کامل نفی ہے, ورنہ یہاں اب غور کیجیے کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. وہی قال ابراہیم نے ابھی ہے سلام کافی تھا, اور کسی جگہ پر قرآن مجید میں نام صراحت کے ساتھ نہیں لایا گیا, لیکن یہاں اس قال ابراہیم نے ابھی ہے آزرا, یہ در حقیقت انداز ہے قرآن مجید کا کہ یہ مہمن ہے, یہ حفاظت کرنے والا ہے, نگرانی کرنے والا ہے تمام سابقہ کتابوں کی. تو اگر سابقہ کتابوں میں کہیں کوئی غلطی در آئی ہے کسی وجہ سے تو قرآن اسی طرح گزرتے ہوئے ضمنی طور پر اس کی تصدیق فرما دیتا ہے. اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آدم سے اتتخذ اصناما آلہا، کیا تم بتوں کو اپنے معبود بنائے ہوئے ہو؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تو دیکھتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وکذلک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی کھلی ہوئی بادشاہی یا چھپی ہوئی بادشاہی، غیبی بادشاہی۔ ملکوت اصل میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ غیبی نظام جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اس کائنات کی بھی ایک سول سروس ہے، فرشتے ہیں، معمور ہیں، جو اللہ کے احکام کی تنقید کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے عالم غیب ہے، ہم ان کو دیکھتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اس غیب کے عالم کی سیر کراتا ہے۔ جیسے حضور کو معراج میں وہ سب سیر کرائی، جنت کی بھی سیر کرائی اور جہنم بھی آپ کو دکھا دی، اور یہ کہ بہت سی وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے غیب ہیں، فرشتے ہمارے لیے غیب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں بھی دو مرتبہ دیکھا، تو یہ اصل میں جن کو بھی اللہ تعالیٰ اس فرض منصبی پر فائز کرتا ہے، معمور کرتا ہے، تو ان کو پھر اپنے اس غیبی علم جو ہے، اپنی سلطنت اور مملکت، اس کے ملکوت میں جتنا چاہتا ہے مشاہدہ کراتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور یہ اس لیے کہ وہ ہو جائے پختہ یقین کرنے والوں میں۔ ظاہر بات ہے جسے دعوت دینی ہے امور غیبیہ پر ایمان لانے کی، اس کا خود ان امور غیبیہ پر ایمان 100% ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و رسل کو اللہ تعالیٰ یہ مشاہدات کراتا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اور جب ان پر رات کا پردہ، تاریکی کا پردہ چھا گیا، رات نے تاریکی کا پردہ ڈال دیا، رأى کوکبا، انہوں نے دیکھا ایک ستارے کو، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا کہ یہ ہے میرا رب۔ یہ ذرا مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کے، کہ کیا یہ واقعتاً حضرت ابراہیم نے یہ سمجھ کر کہا یا صرف حجت قائم کرنے کے لیے کہا؟ ہو جا کے جیسے کہا جاتا کیا یہ ہے میرا، اب کیا کسی وقت نہیں بھی کہا جاتا یہ ہے میرا رب، یہ انداز ہے اصل میں کہنے کا کہ تم اسے رب سمجھتے ہو، تو شاید کہ یہ چمکدار ستارہ ہے کہ شاید یہ رب ہے۔ یہ دلیل قائم کرنے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے آگے بات آ جاتی ہے، تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ اصل میں ہماری وہ حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف عطا فرمائی۔ قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب العافلین، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تو محبت نہیں کرتا ان ڈوب جانے والوں کو، غائب ہو جانے والوں کو، جنہیں زوال ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ رب نہیں ہو سکتے۔ فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا یہ ہے میرا رب۔ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب انہوں نے دیکھا سورج کو روشن اور چمکتا ہوا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، انہوں نے فرمایا کہ یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو انہوں نے فرمایا ہے میری قوم کے لوگوں، میں بری ہوں، لا تعلق ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا چہرہ کر لیا ہے، موڑ لیا ہے، اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، حنیفا یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں۔ وحاجہ قومہ، اب حجت بازی کی ان سے ان کی قوم نے، محاجہ کیا، دلیل بازی، مباحثہ، قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، انہوں نے فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت بازی کر رہے ہو، یہ ساری دلیلیں دے رہے ہو، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ لا اخاف ما تشركون به، میں ہرگز نہیں ڈرتا ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ مشرکین کا انداز یہ ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا، اب ان کی طرف سے تمہیں کوئی مصیبت آئے گی۔ کوئی نہ کوئی پھٹکار اب پڑے گی, فلاں معبود کی کوئی شامت اس کی طرف سے, اب تیار ہو جاؤ بھگتنے کے لیے. اس دور سے وہ موحدین کو ڈرایا کرتے, تو انہوں نے فرمایا میں ہرگز نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. ماں کس نے کون ابھی اللہ یشاء ربی شیئا, سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کچھ چاہے. اگر کوئی تکلیف آئے گی تو میرے رب کے اذن سے آئے گی, حکم سے آئے گی. لیکن یہ کہ میں تمہارے معبودوں کو سرے سے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کا کوئی غضب ان پر بھڑک سکتا ہے. وسع ربی کل شیء علما, میرا رب ہر شے کا علم رکھتا ہے, اس کا علم محیط ہے, حق ہے. افلا تتذکرون, تو کیا تم نہیں سوچتے, غور و فکر سے کام نہیں لیتے, نصیحت اخذ نہیں کرتے. اب اگلی آیت دیکھیے, وہ کیسا اخاف ہو معاش رکھو, کیسے ڈروں میں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہرائے ہوئے ہو. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, اور تم نہیں ڈرتے اس سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم نے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا. میرے لیے کیا ڈر ہے, میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا. ما لم ينزل به علیکم سلطانا, ایسی ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل اور کوئی سند نہیں اٹھائی. اللہ نے اپنی کسی کتاب میں نہیں کہا کہ فلاں بھی میرے ساتھ شریک ہے اور فلاں کو میں نے یہ اختیارات دے دیے ہیں اور فلاں کے حوالے میں نے فلاں کام کر دیا ہے. اگر تو اللہ نے اتارا ہوتا, آگے چل کر آئے گا, ایک جگہ کہلوایا گیا حضور سے کہ نبی آپ ان سے کہیے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کو پوچھتا. یہ کہنے کا انداز ہے کہ کوئی بیٹا نہیں اللہ کا, اگر ہوتا تو میں اللہ کو پوچھتا ہوں تو اس کے بیٹے کو کیوں نہ پوچھتا. لیکن واقعہ یہ کہ اللہ کا کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں, تو کوئی معبود نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند اتاری. معلوم جنس دل نہیں علیہ کم سلطانہ فریقین حق و بن امن, کیونکہ وہ ڈرا رہے تھے جب تیار ہو جاؤ تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا ہے تو اب تم پر شامت آئے گی. تو اب وہ آپ فرما رہے ہیں فائی الفریقین حق و بن امن ان کم تم تعلمون, تو دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا اگر تم سمجھتے ہو اور جانتے ہو تو بتاؤ. یعنی ایک گروہ وہ ہے جو توحید پر کاربند ہے, خدا واحد پر ایمان رکھتا ہے. ایک گروہ وہ ہے جو شرک کر رہا ہے, اس نے بے شمار اور معبود بھی تراشی ہے, تو اطمینان اور سکون اور امن اور قلبی تسکین جو ہے وہ کس کو حاصل ہوگی. اب اس کا جواب خود دیا جا رہا ہے, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن, وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی کوئی آمیزش نہیں کی. اس آیت پر صحابہ کرام گھبرا گئے تھے اور حضور کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی کہ حضور ایسا کون شخص ہوگا جس نے کوئی ظلم کسی پر نہ کیا. اپنے اوپر ظلم کرتا ہے آدمی, اگر کوئی معافیت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اپنے اوپر ظلم ہے, کسی اور پر ظلم ہو جاتا ہے, غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے. کبھی آپ کسی کی قیمت کر بیٹھتے ہیں حالانکہ کوئی نیت نہیں تھی اس کی عزت پر حملہ کرنے کی. انہوں نے کہا کہ کون ہوگا کہ جو ظلم سے بالکل بری ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, اور آپ نے آیت پڑھی سورہ لقمان کی, حضرت لقمان علیہ السلام کے ذکر میں جو آیا ہے, تو انہوں نے فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک جو ہے وہ ہے بہت بڑا ظلم. تو اس آیت مبارکہ میں بھی ظلم سے مراد شرک ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی کوئی آمیزش نہیں کی, اولئک لہم الامن وہم مہتدون, ان کے لیے امن ہے, سکون ہے, چین ہے, قلبی اطمینان ہے, اور وہی ہے کہ جو ہدایت پانے والے ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اب ہمارے ہاں ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ خود حضرت ابراہیم کا ذہنی ارتقاء ہے. اسی طرح انہوں نے شرک سے توحید تک کا سفر خود طے کیا, اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں, اللہ کے نبی کبھی بھی مشرک نہیں ہوتے, وہ ابتدا ہی سے معصوم بھی ہوتے ہیں اور پیدائشی نبی ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر گناہ سے, اور شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے, وہ ابتدا ہی سے بچاتا ہے. ان کا قول کا جو ہے مبنی وہ یہ ہے کہ تل کا حجت نہ آتے نہ ابراہیم علی قوم, یہ اصل میں حضرت ابراہیم کی حجت تھی جو انہوں نے قائم کی اپنی قوم پر, کہ ان کو سمجھانے کا یہ انداز اختیار کیا کہ اچھا یہ رب ہے, ڈوب گیا تو بھائی یہ تو ڈوب گیا, ڈوبنے والا تو رب نہیں ہو سکتا. اچھا یہ چاند آ گیا ہے, ہاں یہ زیادہ روشن ہے, لیکن یہ کہ یہ بھی غائب ہو گیا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی رب نہیں. سورج آ گیا, یہ سب سے بڑا ہے, شاید یہ رب ہو, لیکن وہ بھی غروب ہو گیا. تو پھر اب انہوں نے اعلان کیا, انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, معلوم ہوا کہ یہ چیزیں تو خود کسی کے قانون میں جکڑی ہوئی ہیں، یہ تو خود کسی کے حکم کی تابع ہیں، کسی نے ان کے لیے ضابطہ بنایا ہوا جس کے تحت یہ طلوع ہوتے ہیں غروب ہوتے ہیں، یہ کیسے رب ہو جائیں گے؟ رب تو وہ ہوگا جس نے ان سب کو تصویر فرمایا. یہ در حقیقت ان کا اتمام حجت ہے، اور حجت قائم کرنا ہے اپنی قوم پر. میرے نزدیک یہی دوسری رائے صحیح کر رہی ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ. ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہے. ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکمت والا ہے جاننے والا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میں نے کل آپ کو توجہ دلائی تھی کہ انبیاء کرام کے اسماء گرامی کا ایک گلدستہ سورہ نساء میں آیا تھا چھٹے پارے کے شروع میں. ایک دوسرا گلدستہ اب یہ ہے، اللہ کے بہت سے نبیوں اور پیغمبروں کے نام آ رہے ہیں ایک بڑے حکیم گلدستے کی صورت میں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ابراہیم کو ہم نے عطا کیے اسحاق اور یعقوب. اسحاق ان کے صاحبزادے اور یعقوب ان کے پوتے. کُلًا هَدَيْنَا، سب کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور روح کو ہم نے ہدایت دی تھی پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. داوود ہوئے اور سلیمان ہوئے اور ایوب ہوئے اور یوسف ہوئے اور موسیٰ ہوئے اور ہارون ہوئے، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم خوب کاروں کو، نیکو کاروں کو، محسنین کو. کل میں سورہ مائدہ کی آیت کے حوالے سے کر چکا ہوں کہ محسنین یہاں احسان کرنے کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ جن کا دین میں معاملہ انتہائی خوبی والا ہے، خوب کار، یعنی دین پر کاربند ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. اور یہ اعلیٰ ترین رتبہ ہے جو حدیث جبرائیل کے ذریعے سے سامنے آتا ہے کہ اخبرنی علی الاسلام، اخبرنی علی الایمان، اخبرنی علی الاحسان. تو جو اس رتبہ احسان پر فائز ہو جائیں ہم ان کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں. و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، کل من الصالحین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سب سے سب ہمارے نہایت صالح اور نیک بندوں میں سے تھے. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام. و کلن فضلناہم علی العالمین، اور ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی. امین آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم، اور ان کے آبا و اجداد میں سے بھی، اور ان کی نسل سے بھی، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی. و اجتبیناہم، اور ہم نے ان کو چن لیا، پسند فرما لیا. و ہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی سیدھی راہ کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی بہی من یشاء من عبادنا، ان عبادہی، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب یہ ہے وہ زوردار بات، یہ بھی اگر شرک کرتے تو جو بھی عمل انہوں نے کیے تھے وہ عکارت ہو جاتے اور حق ہو جاتے. یعنی شرک کی مذمت کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ اتنے بلند مرتبہ لوگ جن کی یہ شان ہے، جن کی یہ مدح ہے، جن کا اللہ تعالیٰ اس طرح وقت بیان کر رہا ہے، یہ بھی اگر دل پر شرک کرتے، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو جو بھی عمل وہ کرتے رہے تھے وہ سب کے سب حد ہو جاتے، عکارت ہو جاتے. یہی بات ہے جو سورہ زمر کے آخر میں واحد کے سیدھے سے حضور کو مخاطب کر کے کہیں گے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی، دل پر آپ نے بھی اگر شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال حق ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ہے وہ شے شرک جس کے بارے میں سورہ نساء میں دو مرتبہ وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس سے شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جو گناہ ہے جس کو چاہے گا بخشے گا. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، حکم اور حکمت عطا فرمائی، اور نبوت عطا فرمائی. فَإِن يُكْفَرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پھر اگر اس پر یہ لوگ انکار کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں اس کا، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے اس پر ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ رتبہ جو ہے ہم نے معین کر دیا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہ ہوں گے. یعنی اگر یہ اہل مکہ، یہ قریش، یہ ناشکری کر رہے ہیں، اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں، نبوت کی تحقیر کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ بدنصیب محروم رہ جائیں گے. ہم نے کچھ اور لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے. اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے انصار مدینہ کی طرف. یہ لوگ تو خون کے پیاسے ہوں گے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم اپنی اس قدرت کاملہ سے مدینہ منورہ کے اندر وہ حال پیدا کرتے ہیں. یہ ذرا غور کیجئے کہ یہاں 13 برس حضور نے خود دعوت دی, نتیجہ کیا نکلا کہ مکہ خون کا پیاسا ہے. وہاں سے حضور نکل رہے جان بچا کر, تو کس طرح کہ 3 دن رات جو ہے غار ثور میں چھپے ہوئے, لیکن مدینہ منورہ میں حضور کے قدم مبارک پہنچے بھی نہیں. ابھی وہاں پہنچے بھی ہیں تو حضور کے 2 جانشار حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضور خود نہیں پہنچے, لیکن یہ کہ وہاں سے خود لوگ چل کر آئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں. اور عجیب نقشہ تھا کہ جس وقت مکہ خون کا پیاسا تھا اور 100 اونٹوں کی منادی تھی کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ لے آئے گا 100 اونٹ اس کو مل جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت مدینہ میں استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی, باہر نکل کر لوگ کئی دن سے انتظار کر رہے تھے, سارا دن انتظار کر رہے تھے, اور جب حضور وہاں پہنچے تو جشن کا سما ہو گیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو فرمایا فقط مکل نہ دیہا قومن لہسرین, تو ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں اس دین کے لیے, اس کتاب کے لیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے ایک ایسی قوم کو تیار کیا ہوا ہے جو اس کتاب کی ناشکری نہیں کریں گے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی. اب یہ اولئک میں اشارہ ہے انہیں انبیاء کرام کی طرف, یہ وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی, بس تم بھی اسی کی ہدایت کی پیروی کرو. اس لیے کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ در حقیقت ایک ہی امت ہے, وَإِنَّهَا رَهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتُمْ وَاحِدًا, یہ تمام انبیاء اور رسول ایک امت ہے. حضور نے خود فرمایا نَحْنُ مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ, ہم جو انبیاء ہیں تو ہم بنو علاتٍ, ہم تو سوتیلے بھائی ہیں, باپ ہمارا ایک ہے, مائیں جدا جدا ہیں, دین ایک ہے, شریعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں, لیکن دین تو ایک ہے. حضرت آدم سے لے کر این دم تک اللہ کے دین میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ, دین تو ایک ہے, البتہ شریعتیں جو ہے مختلف ہوئی ہیں. جیسے باپ ایک ہو مائیں جدا ہو تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپس میں سوتیلے بھائی ہیں. تو حضور نے یہ تشریح اختیار کی ہے انبیاء کرام کے لیے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے نبی کہہ دیجئے لوگوں میں تم سے اس پر کوئی اجرت تو طلب نہیں کر رہا, میں نے اپنی تبلیغ اور تعلیم اور تلقین اور میں نے جس طرح اپنے آپ کو تمہارے پیچھے ہلکان کیا ہے, 10 برس ہونے کو آئے, رد کر چکا ہوں کہ ان سورتوں کا زمانہ نزول یہ تقریباً 10-11 نبوی ہے, یعنی ہجرت سے 1-2 سال قبل, یہ آخری دور کی یہ سورتیں ہیں قیام مکہ کی. تو مجھے 10 برس ہو گئے کہ ہما وقت اسی کام میں لگا ہوں, میں راتوں کو جاگا ہوں تو اسی کام کے لیے, راتوں کو کھڑے ہو کر دعائیں کی ہیں تمہاری ہدایت کی, اور دن میں میں نے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے تمہارے لیے, تو کیا میں نے تم سے کبھی کوئی اجرت طلب کی؟ تم میں سے کسی کو کوئی تجربہ ہے کہ میں نے کبھی اس کے سامنے 10 سوال کرا دیا؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکر للعالمین, نہیں ہے یہ مگر نصیحت اور یاد دہانی تمام جہانوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدرہ, اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی نہ پہچانی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا. اذ قالوا, جبکہ انہوں نے کہا, ما انزل اللہ علی بشر من شیء, نہیں نازل کیا اللہ نے کسی بھی انسان پر کچھ نہیں. اب یہ چیز جو ہے اگرچہ کہنے والے تو تھے قریش مکہ, نہیں ہی کوئی چیز کبھی نازل نہیں ہوئی, لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت انہیں جو یہود تھے ان کی طرف سے سکھلا کر یہ باتیں کہیں کہلوائی گئی, کیونکہ اس دور میں آ کر اگر کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ان مکی صورتوں میں براہ راست خطاب نہیں ہے یہود سے, وہ خطاب تو شروع ہوا مدنی صورتوں میں جا کر سورہ بقرہ سے, لیکن یہ ہے کہ اب 10 سال ہو گئے تھے حضور کو دعوت دیتے ہوئے, چرچا پہنچ چکا تھا مدینے میں, پھر مدینے میں اسلام پہنچ چکا, اوس و خزرج کے بہت سے لوگ ایمان لا چکے, لہذا وہ کان کھڑے ہو چکے تھے یہودیوں کے, اور ان کی طرف سے اب جیسے کہ ہم آگے بھی دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کہف میں کہ وہ سکھاتے تھے انہیں, ان سے یہ پوچھو, ان سے یہ سوال کرو, ان کا ایسے امتحان لو, تو ایسے ہی کوئی بات ان کی طرف سے یہ آئی کہ نہیں جی کوئی دادل وادل کسی پر اللہ نے کبھی کوئی چیز دادل نہیں کی, اس لیے اس کا الزام قائم کیا جا رہا ہے ان پر. فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ, سوچ کے ناخن لو اگر تم یہ کہہ رہے ہو, بتاؤ پھر کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام. نورا و ھدی للناس, وہ نور بھی ہے روشن کتاب اور لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی. تجعلونہ قراطیسا, تم اسے ورق ورق کر چکے ہو, اس کے حصے بکھرے کر چکے ہو. تبدونہا وتخفون کثیرا, اس کو کچھ ظاہر بھی کرتے ہو لیکن اکثر کو چھپاتے ہو. اب ظاہر بات ہے یہ کتاب اہل کتابی سے ہو سکتا ہے, قریش کا تو کوئی سروکار تورات سے نہیں, اور تورات کے حصے بکھرے کرنے سے نہیں, اور تورات کو نہ چھپانے سے نہ ظاہر کرنے سے. تو اصل میں اگرچہ یہ گفتگو براہ راست ہو رہی ہے قریش سے, لیکن چونکہ یہ بات سکھائی ہوئی تھی وہاں سے, لہذا اس کا جواب بھی ان کو دیا جا رہا ہے کہ تم ہوش کے ناخن لوگ کیا کر رہے ہو, اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی باندھ رہے ہو, گویا کہ تم خود اپنے دین اور اپنے مذہب کی نفی کر رہے ہو. تم تو اس کے قائل ہو کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے, اس کی نازل فرمائی تھی. آج کیسے دیکھ دے رہا ہے تمہیں کہ تم یہ سکھا رہے ہو انہیں کہ نہیں, کوئی کتاب ہے تو آپ کسی پر اللہ نے نازل نہیں فرمائی. اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وهدى للناس تجعلوا له قراطیسا تبدونها وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا, اور تمہیں وہ ساری تعلیم دی گئی اور سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے. انتم ولا آباؤکم, نہ تم اور نہ تمہارے آبا و اجداد. قل اللہ, کہہ دیجئے اللہ ہی نے نازل فرمائی تھی. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون, یہ کہہ کر اے نبی پھر چھوڑیے ان کو, دفع کیجئے کہ وہ اپنی اسی نیند میخ کے اندر اور جو وہ باتیں بناتے ہیں اس کے اندر لگے رہے. یعنی زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے, بس ان کو جواب دیجئے اور پھر اعراض فرما دیجئے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, اور یہ ہے وہ کتاب